بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ توبہ کی آیات نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام قرآن اور زندگی، اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہماری شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات آپ روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرماتے ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ روزانہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehttv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دہشت گردانہ حملے میں 50 سے زائد نمازی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض کے مذاکرات صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور سانحے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور اسلام آباد واشنگٹن اختلافات کے درمیان امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے پاکستان کا دورہ اور اس ملک کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دہشت گردانہ حملے میں 50 سے زائد نمازی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان سے موصولہ خبروں کے مطابق صوبہ قندوز کے شہر سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد نمازی شہید اور 90 زخمی ہو گئے۔ قندوز میں طالبان انتظامیہ کے ڈپٹی پولیس چیف دوست محمد نے بتایا کہ جس وقت مسجد میں دھماکہ ہوا اس وقت تقریباً 300 نمازی مسجد میں موجود تھے اور بیشتر نمازی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد قندوز میں یہ پہلا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ اس سے قبل 3 اکتوبر کو بھی کابل میں عیدگاہ کے قریب دہشت گردانہ بم دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری خونخوار دہشت گرد گروہ داعش قبول کیا کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے قندوز دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے شہید اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گردی خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو ایران اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد شفایابی کی دعا کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض کے مذاکرات صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان بعض معاملات میں مفاہمت بھی پیدا ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جمعے کے روز المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو میں تہران اور ریاض کے درمیان جاری مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مسائل میں اتفاق رائے بھی ہوا ہے اور ایران نے ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعمیری مذاکرات علاقے کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے امن و سلامتی میں دونوں ملکوں کا کردار اہمیت رکھتا ہے اور دونوں ملکوں میں مفاہمت علاقے کے مستقبل کے تعلق سے خوش آئند ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں جوہری مذاکرات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران مذاکرات میں وقت ضائع کیے جانے کے خلاف ہے اور امریکہ اگر جوہری معاہدے میں واقعی واپسی کا خواہاں ہے تو اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور سانحے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے لکھیم پور سانحے کا آج خود نوٹس لیتے ہوئے دوسرے روز کی سماعت کے دوران اتر پردیش کی ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے وکیل پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قتل کیس میں براہ راست گرفتاری ہوتی ہے لیکن 6 روز کا عرصہ گزر جانے کے بعد ابھی تک ملزم کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ یو پی حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کی گئی اب تک کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ سانحے کا اصل ملزم مرکزی وزیر کا بیٹا آشیش مشرا اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ معاملے کی اگلی سماعت 20 اکتوبر کو کرے گی۔ اس درمیان سماج وادی پارٹی کے کارکنوں نے جمعے کو ایک بار پھر لکھنؤ میں لکھیم پور واقعے کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ سماج وادی پارٹی کے کارکنوں نے واقعے پر یو پی کی ریاستی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر ملزم کو بچانے اور اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی نہ کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ ہندوستان اور چین کے فوجوں کے درمیان اروناچل پردیش کے قریب توانگ سیکٹر میں جھڑپ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے معتبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں ہندوستان اور چین کے فوجی معمول کی گشت پر تھے کہ اسی وقت دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان کسی بات پر جھڑپ ہو گئی۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جھڑپ کے فوراً بعد دونوں ممالک کے فوجی اپنی اپنی پوزیشنوں پر لوٹ گئے۔ ہندوستانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چین کے 200 فوجی اروناچل پردیش میں ہندوستان کی سرحد کے اندر گھس آئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باؤنڈری لائن کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بارے میں دونوں ملکوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور اسی وجہ سے اس علاقے میں اکثر و بیشتر ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کرونا کے معاملات میں کمی آئی ہے، تاہم اس وبائی بیماری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے کیسز میں کمی درج کی گئی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے شفا یابی کی شرح بڑھ کر 97.96 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 21,257 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 3,39,15,569 ہو گئی ہے۔ دریاسنا مزید 24,963 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی 3,32,25,221 ہو گئی ہے۔ فعال کیسز بھی کم ہو کر 2,40,221 ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد واشنگٹن اختلافات کے درمیان امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمین نے پاکستان کا دورہ اور اعلی پاکستانی حکام سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمین نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی بھی امریکی عہدیدار کا اس کی سطح کے کسی پاکستانی عہدیدار نے استقبال نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے افغانستان میں پرامن تصفیہ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کی جانب سے مثبت شمولیت، انسانی امداد، مالیاتی وسائل کی فراہمی اور افغان عوام کے مسائل و مشکلات کو دور کرنے کے لیے پائیدار معیشت کی تعمیر کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ قومی اتحاد کے ذریعے ہی صہیونی حکومت کی تسلط پسندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے دورہ قاہرہ میں کہا ہے کہ تحریک حماس اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنے کسی بھی قسم کے اقدام سے گریز نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت اسرائیل کی 23 جیلوں میں 4,850 قیدی موجود ہیں، جن میں 41 خواتین اور 520 بچے بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مغرب نے اقتصادی محاصرہ کر کے اسے شامی عوام کے خلاف ایک دہشت گردانہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فیصل مقداد نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام کی مدد و تعاون سے شام کی کامیابی شامی عوام کے سلسلے میں بین الاقوامی سیاسی ماحول میں تبدیلی کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت اپنے ملک کی سرزمین سے ذرہ برابر بھی چشم پوشی نہیں کرے گی اور قابض امریکی اور ترک فوجیوں کو سرزمین شام سے واپس جانا ہوگا۔ دوسری جانب ہومیمیم میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ ادلب کے بعض علاقوں کو وائٹ کیپ عناصر کے ذریعے کیمیائی حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فادم کولیت نے کہا کہ ادلب کے کنسفرہ اور قدورہ نامی علاقے جبہت النصرہ کے کیمیائی حملے کے نشانے پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دہشت گرد عناصر کیمیائی حملہ کر کے اس کا الزام شام کی حکومت پر عائد کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام قرآن اور زندگی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehattv.ir۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات باقی دونوں مجالس کی طرح روزانہ پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات ہم ہر روز شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کرتے ہیں۔ سامن، یہ تھی ہماری ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں جو آپ نے سماعت فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام قرآن اور زندگی پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور اسی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ہی ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو کل صبح کی پہلی مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائی پروگرام قرآن اور زندگی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehattv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا انسانیت کو سعادتوں کی منزلوں تک لے کے جانے کے لیے، وہ ہماری کمزرفی ہے اور ہمارا یہ شعور اتنی مقام اتنی بلندی تک نہیں ہے کہ جو قرآن زندوں کو فروغ دینے کے لیے اور زندگیوں کو معراج تک لے کے جانے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو مردوں سے مخصوص کر دیا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور یہ ہماری کمزرفی ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اس قرآن کو اسی حوالے سے گفتگو ہو تاکہ زندے اس کو سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور آج کی گفتگو ہوگی فرقان کے حوالے سے، یعنی قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو ہم چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور تمام تر گفتگو ہوگی قبلہ کے ساتھ۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر سے تشریف فرما ہیں علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لہذا ان کی خدمت میں چلیں گے، استقبال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اہم مشن کو جو ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے، اس میں آپ بزرگان کی شرکت اور اپنی علمی کاوشوں کو آپ ہمارے تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام مرحلوں میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
آپ کے شکریہ کے ساتھ دعا ہے پروردگار سے کہ
پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے،
امین. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت کر کے اس مقام کو اور عزت بخشی اور زینت بخشی. ہم آپ کے سوالات سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں سے ملاقات کی اور مہمانوں سے آپ آشنا ہوئے، لیکن یہاں پر اپنی گفتگو جاری کریں گے چھوٹے سے بریک کو لیتے ہوئے. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلیں گے اسی قرآن کے حوالے سے، جو فرقان حق و باطل ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو. قبلہ خدمت میں چل کر انشاءاللہ آج کی گفتگو کو ہم اپنی زندگی سے بالکل سے قریب کر دیں گے، تاکہ ہماری زندگی سنہری لفظوں میں اور الفاظ میں لکھی جا سکے. قبلہ، یہ فرقان یہ کس طریقے سے ہے اور فرقان کی تعریف کیا ہے؟ جو ایک اجمالی میں نے اشارہ کیا، میں چاہوں گا کہ بہرحال آپ بزرگ ہیں اور یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں فرقان کی تعریف کیا ہے، اور قرآن نے جب قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بابرکت وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو یہ فرقان کے ساتھ تبارک کا اپنے ذکر کیا پروردگار عالم نے. میں چاہوں گا کہ اس مبارک ہونے کو اور اس فرقان کو پروردگار نے جو ذکر کیا، اس سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو مثال سے لے کے چلوں کہ کوئی اون کا گولا یا دھاگے، جہاں پر دھاگے کی ریل آپ کہیں، الجھ جاتی ہے، جہاں پر آپ کو کہیں سرا نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو الجھانے، جو وہ الجھاؤ ہے اس کو جب سلجھانا چاہتے ہیں تو بہت پریشانی ہو رہی ہے
اور الجھتا چلا جائے گا
اور الجھتا چلا جاتا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح ایک سرا پکڑ میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سب الجھاؤ ہے، تو وہ آپ اس کو کھینچیں گے تو سب اپنی جگہ پر آ جائے گا. وہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بہت دماغ الجھ جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، صحیح نہیں ہوتا. تو اس وقت اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ جو سرا ہے اس کو تم پکڑو تو باقی سب الجھ جائے گا، وہ سب سلجھ جائے گا، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے. بھائی، آپ ایک کافی وقت سے، کچھ منٹوں سے ایک چیز کے اندر جوجھ رہے ہیں، اب وہ گولا ہے اون کا، یا مثال کے طور پر آپ فرض کریں دھاگا ہے جو الجھ گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تار ہیں جو الجھ گئے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو ڈائریکشن دے دے کہ بھائی یہ والا ہے اس کو پکڑو تو باقی سب صحیح ہو جائے گا، تو ایک منٹ میں ساری مشکل آپ کی آسان ہو جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اس نظام کائنات میں پروردگار نے ایک حق رکھا ہے، حق پائیدار، حق جو ثابت سے ہے. اب اس حق کی کبھی کبھی عدم موجودگی باطل کے وجود کا سبب بنتی ہے، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا. علامہ طباطبائی نے قرآن ہی کی مثال سے بہت واضح کیا ہے اسی چیز کو، کہ جہاں پر قرآن کریم نے ظاہر سورہ رات کی آیت ہے جس کے قرآن کریم جس کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے پانی جب چلتا ہے تو اس کے اوپر کف آ جاتا ہے. یہ پانی جو سب جگہ پہ کھیتوں میں جا کے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، اور یہ پانی جو جا رہا ہے شفاف پانی، اس کے اوپر جو کف ہے وہ پانی کو دکھنے نہیں دیتا. تو قرآن کریم نے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ حق اور باطل کی کیفیت کیا ہے. اوپر تو یہ کف دکھ رہا ہے جبکہ اس کف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جھاگ جو اوپر ہے وہ جھاگ دکھ رہا ہے، جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جھاگ ختم ہو گیا جیسے ہی، یعنی آپ اس کو اگر ایک ہاتھ اس پہ لگائیں گے تو اڑ جائے گا، کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے چونکہ، تو آپ کو دیکھے گا کہ پانی ہے. پھر تو یہ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو حقیقت میں قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حق ہے جو پائیدار ہے پانی کی طرح،
بے شک
باطل اس کے اوپر کبھی کبھی آ جاتا ہے،
اس کو ڈھانپ لیتا ہے،
ڈھانپ لیتا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور اس کا اندازہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اس کو ایک ہاتھ لگائیں گے وہ
ختم
ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اسی انداز سے جو آپ لفظ فرقان کو آپ لیں تو فرقان فرق کرنے والا، روایات اور احادیث نے اس کو وضاحت کی ہے اس کے معنی کو، اور لغت میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فرقان اس شے کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے جدا کر دے، الگ کر دے. حق کو باطل سے جدا کر دے، الگ کر دے، اسے فرقان کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا تھا، پروردگار نے جس انداز سے گفتگو کی ہے یہاں پر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پروردگار کی ذات پاکیزہ ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ، فرقان. اب یہاں پر جو فرقان ہے یہ قرآن کے معنی میں ہے, اس کو علماء نے بیان کیا, مفسرین نے, قرآن کے معنی میں ہے. یہ قرآن کے جو فرقان ہے, یہ قرآن کے جو حق و باطل کے اندر تمیز کرنے والا ہے. کیوں تبارک کے ذریعے سے کہا؟ تو علامہ طباطبائی نے یہاں پہ گفتگو کی ہے کہ در حقیقت یہ برکہ سے ہے. برکہ کہتے ہیں مخزن, پانی کا جو مخزن ہے اسے برکہ کہتے ہیں. تو اس میں چونکہ پانی رہتا ہے, برکت جہاں پر تمام خیر ہیں, تمام تر خیر, تمام تر اچھائیاں, پروردگار چونکہ ہر طرح کے خیر کو عطا کرنے والا ہے, لہٰذا اسے برکت کے عنوان سے کہا گیا. یہاں پر تبارک کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ کس طرح سے خیر ہے؟ جس طرح سے جب آپ ایک الجھاؤ کا شکار تھے, چاہے وہ اون کا گولا ہو الجھا ہوا, یا زندگی کی پیچیدگیاں ہوں.
کیا بات ہے,
ایک انسان مریض ہے, پریشان ہے, اس ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. ایک شخص نے کہا جو, ارے بھائی کیا ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا مثلا اس لیے پریشان ہے یہ بیماری ہے. اس نے کہا بھائی یہ دو چیزوں کا لحاظ کر لو, یہ چیزیں مت کھاؤ مثلا.
جی
مثلا فرض کرو, مثال کے طور پر میٹھا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے, کھٹا مت کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے. آپ نے کہا ارے یہ تو اتنی آسانی سے آپ نے بتا دیا. تو اس نے کیا کیا, بہت آسانی کے ساتھ آپ کی ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا. پروردگار وہ آپ کے لیے, جب اس نے مشکل کو آسان کر دیا تو باعث خیر بنا.
جی
پروردگار ہماری پوری زندگی میں باعث خیر ہے, تبارک الذی. اب اس انداز سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ.
جی
پروردگار کی ذات باعث خیر و برکت ہے, پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا. یعنی حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنا یہ خود اپنے اندر ایک مسئلہ ہے. پروردگار نے قرآن کو نازل کیا کہ جو قرآن کی ایک صفت فرقان ہے, اس کے ذریعے سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے. لہذا پروردگار نے اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے تبارک کا لفظ ذکر کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو آپ کے لیے باعث خیر بنی, اس انداز سے کہ اس نے فرقان کو آپ کے قلب کے اوپر نازل
جی
کیا.
اور بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو بتایا ہمارے ناظرین کو. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کہ یہ قرآن فرقان ہے اور یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان, آپ ہمارے یہاں پر سوال کریں, اور تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کے سوال کے ذریعے سے جواب ملے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ کس طرح سے حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے؟
جی شکریہ.
جی بالکل, جہاں پر قرآن کریم حق اور باطل کی تمیز کا سبب ہے,
جی
حق کو باطل سے روشن کر کے بیان کرتا ہے کہاں پر حق ہے کہاں پر باطل ہے, اسی طرح خود قرآن کریم نے ہی اس چیز کو بیان کیا ہے.
جی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو, یجعل لکم فرقانا.
سبحان اللہ,
جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو پروردگار تمہاری نظروں میں حق و باطل کی تمیز پیدا کر دے گا.
بہت خوب.
یعنی تمہاری نگاہ ایسی ہو جائے گی کہ جہاں حق ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ حق ہے.
جی
جہاں باطل ہوگا وہاں پہچان جاؤ گے یہ باطل ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اس دنیا میں جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جی
ہمارا زاویہ نظر کیا ہے انہیں دیکھنے کا؟
جی
جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا زاویہ نظر کیا ہے؟ فرض کریں گھر کے باہر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو دیوار پر چڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا, آپ کو فوراً آپ احساس کریں گے کہ چور ہے جو چڑھ رہا ہے.
جی
لیکن اس گھر کے اندر ایک فرد ہے, اسے پتا ہے کہ نہیں یہ چور نہیں ہے, الیکٹریشین ہے, اس کو ہم نے گھر میں بلب صحیح کرنے کے لیے بلایا ہے.
بہت خوب.
وہ ایک ہی چیز ہے, آپ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں.
زاویہ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے,
معنی بدل جاتا ہے. تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خاص طور پر پیغمبر نے دعا کی ہے.
جی
کہ جو حقائق ہیں ویسے ہی ہمیں نظر بھی آئیں. اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, پیغمبر کی دعا ہے.
جی
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چیز کچھ ہوتی ہے دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں, زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے.
جی
قرآن کریم نے یہاں پر وہ زاویہ ہمیں بیان کیا ہے, جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہمارے جی برادر نے, بھائی نے, کہ تقویٰ کس طرح سے فرقان کا سبب بنتا ہے, حق و باطل میں تمیز کا سبب بنتا ہے. تقویٰ اس طرح سے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے پروردگار نے چاہا ہے.
جی
تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی جو مرضی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں.
یعنی آنکھیں ہماری ہوں گی لیکن اللہ کی نظر سے ہم دیکھیں گے,
اللہ کی نظر سے دیکھیں گے, کان ہمارے ہوں گے لیکن اللہ. تو اب جب ہم یہ سب چیزوں کو اپنے اعضاء جوارے کو تابع پروردگار بنا لیں گے تو پھر پروردگار بھی اپنی ایک نظر دے گا, وہ نور بصیرت دے گا ہمارے وجود کے اندر. جب وہ نور بصیرت دے گا تو ہم اشیاء کو پھر اسی طریقے سے دیکھیں گے. چونکہ ہم نے قربانی پروردگار کے لیے دی ہے, پھر پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے.
جی
کسی کے اجر کو یوں ہی برباد نہیں کرتا ہے. جب ہم نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے اب پروردگار ہمارے اندر یہ تمیز دے گا. اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اس دنیا میں وہ افراد ہیں جو با ایمان تھے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا اور متقی و پرہیزگار تھے, آپ ان کو کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ باطل کے خیمے میں ہوں.
کیا بات.
اور جتنا انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرے گا اتنا اس کے اندر یہ فرقان اس کے وجود کے اندر آئے گا, حق و باطل کی تمیز آ جائے گی. اب آپ دیکھیں چاہے وہ ایک شب کیوں نہ ہو کہ جس میں حر نے اپنی قسمت کا فیصلہ کچھ اور کر لیا, یعنی جہاں پر حر نے اپنے زاویے نظر کو بدل دیا اور اس انداز سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ حیات دنیا ہے تو گزر جائے گی, لیکن امام کہاں پر ہے, معرفت امام کہاں پر ہے, ہمیں جواب دینا ہوگا, قیامت میں کیا جواب دیں گے, اس انداز سے جو سوچنا اس نے تبدیل کیا تو وہیں سے یہی سوچ اس کو لے آئی خیمہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک. یعنی جہاں اس کے وجود کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اہل حرم یہ پیاسے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, یہ بھوکے ہیں ان کے بچے لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے, جہاں سے اس کے وجود کے اندر تقویٰ آیا وہیں سے فرقان آ گیا, وہیں سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ سمجھ لے حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے. تو جو افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں, مسائل کا شکار ہوئے ہیں یا باطل کے خیمے میں ہیں, مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے تو وہ باطل کے خیمے میں ہیں. جتنا انسان اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے گا اتنا اس کے وجود کے اندر جب تقویٰ آتا جائے گا اور تو پھر پروردگار پھر نظر دیتا ہے المومن, یعنی یہ جو حدیث ہے کہ مومن کی نظر جو ہوتی ہے اتقوا فراست المومن, فراست مومن سے بچو, کہ مومن ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, پروردگار اس کو عطا کرتا ہے.
بے شک. اور یقیناً اگر جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ حر نے اپنے اندر تقوی محسوس کیا اور خیام حسینی میں آنا, اور یہی سبب بنا اس کا کہ حر ایک لمحے کے اندر جو تقوی کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی لعنت کی دربار سے نکل کر علیہ السلام بن گئے. ناظرین اکرام, اگر انسانی زندگی میں تقوی ہے تو اپنی مراحل زندگی کو بڑی آسانی سے طے کر سکتے ہیں. گفتگو جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے قرآن کے فرقان ہونے کے حوالے سے, جو حق و باطل کے درمیان و فرق اور فاصلہ ڈالتا ہے اور تمیز ڈالتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر چلیں پھر سے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات کو ہم ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. قبلہ آپ کا بھی ایک مرتبہ بریک کے بعد استقبال ہے, اور جو گفتگو آپ نے کی یقیناً وہ زندگی کے آراستگی کے لیے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پر آپ نے فرقان کے حوالے سے گفتگو کی کہ قرآن کریم فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان جو قرآن نے خود, چونکہ قرآن فرقان ہے, کس طریقے سے اس نے حق کو نمایاں کیا جس کی وجہ سے باطل پیچھے چلا گیا؟
قرآن کریم میں جتنے بھی حقائق ہیں
جی
ان کو پیش کرتا ہے کہ مثلا جب آپ ہیں توحید, یہ حق ہے
جی.
حق سب سے پہلے ایک حق کی آپ تعریف کریں گے
جی.
کہ حق کی تعریف کیا ہے؟ حق وہ شے ہے جو پائیدار ہے
جی.
جو ثابت ہے, بدلتی نہیں ہے
جی.
باطل ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے
جی.
اب آپ اس انداز سے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آپ کو آیت ملتی ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر حق کبھی باطل کی پیروی کر لیتا
جی
تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتا.
بے شک.
لو اتبع الحق باہوائہم لفسدت السماوات والارض. تو زمین و آسمان کا فساد کس بنیاد کے اوپر ہے؟ کہ حق پیروی کر لے باطل کی
جی.
یعنی حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا. تو یہ خود ایک حق ہے
جی.
یعنی آپ کو اگر دیکھنا ہے, فرض کریں زمانے میں دیکھنا ہے کہ ایک انسان حق پر ہے کہ نہیں ہے
جی,
تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ حق پر کیسے اس کو سمجھو حق پر ہے, دیکھو کہ کیا باطل کی پیروی کر رہا ہے. اگر وہ حق پر ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت کے لیے, طاقت کے لیے, کسی مقام کے لیے, کرسی کے لیے حقانیت کا وہ خون کر دے. نہیں ہو.
یہاں پر ایک سوال سیدھا سا, میں بات کو آپ کے روکتے ہوئے معذرت کے ساتھ, کہ پہلا سوال یہاں پر ابھی تو سوال آپ کا جو جواب جاری ہے, میں بیچ میں چونکہ بات آ گئی تو سوال یہاں پر یہ کر رہا ہوں, پہچانا کیسے جائے کہ جس پر وہ چل رہا ہے وہ حق ہے اور جس کی مخالفت کرنی چاہیے وہ باطل ہے؟
صحیح. دیکھیں سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جائے
جی.
عرف الحق تعرف اعلیٰ. حق کو پہچان لو اور پھر اس کے بعد اس کے اہل کو پہچانو, ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان افراد کو پہچانتا ہے, افراد کے ذریعے سے افراد تبدیل ہو جاتے ہیں,
بہت خوب,
ان کے بدلنے سے حق نہیں بدلتا. جب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے, تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو اصول بیان کیے ہیں,
سبحان اللہ,
ان اصولوں کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے.
جی,
وہ ثابت اصول کہ جہاں پر قرآن کریم نے ثابت اصول کہ جہاں پر آپ توحید کی بات نہیں کریں, توحید, نبوت, معاد, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں سے متعلق ہیں اور وہ اس کو مانتے ہیں.
جی,
آپ اگر عام زندگی میں, انسانی زندگی میں جائیں تو کچھ حقائق قرآن کریم نے بیان کیے ہیں.
جی,
مثلا یہی صداقت, یہی مثال کے طور پر جھوٹ سے نفرت ہونا, یہی انسان کے وجود کے اندر امانت داری کا ہونا, یہ تمام وہ چیزیں کہ جو انسانی اقدار کی پاسبانی کا درس ہمیں دیتی ہیں.
جی,
وہ ساری چیزیں ویلوز جہاں پر ہیں.
جی,
تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شخص ہے جو ویلوز کی پامالی کا سبب بن رہا ہے, جو انسان ویلوز کی پامالی کا سبب بن رہا ہے, جتنا زیادہ وہ حق کا نعرہ لگاتا جائے گا اتنا جھوٹا ہے وہ. چونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو خود ویلوز کو پامال کر رہا ہے, جو اقدار کو خود پامال کر رہا ہے, وہ اقدار کا محافظ بن جائے,
بے شک
ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ اب یہاں پر آتا ہے کہ جو تھوڑا دقیق ہے وہ یہ کہ توحید کی جہاں پر بات آتی ہے.
جی,
یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے, کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو توحید کے دائرے میں نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں مکمل حق پر عمل کر رہا ہے, ہو نہیں سکتا,
بے شک.
لہٰذا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ منزل منزل توحید ہے کہ جہاں پر لا الہ کہہ کے ہر جھوٹے خدا کی نفی ہے, اور پھر سر کو سجدہ ریز انسان اپنے سر کو جھکا رہا ہے, سجدہ ریز ہو رہا ہے, مالک کی کبریائی کا پھر اعلان کر رہا ہے. تو اس سلسلے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید, نبوت اور معاد اور یہ جو عقائد ہیں ہمارے, ان عقائد کے اوپر اگر کوئی عمل کر رہا ہے, ان عقیدوں کے اوپر کوئی اگر کاربند ہے, ان کو دل میں اتارے ہوئے ہے, تو اب اس کا عمل کیا ہے؟
جی,
اس کا عمل یہ بتائے گا کہ کتنا وہ حق کے اوپر کاربن ہے اور کتنا حق کے اوپر پابند نہیں ہے اور حق کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے.
جی,
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان توحید کو زبان سے تو مان رہا ہوتا ہے لیکن اندر توحید نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن محوروں کو ہم لے کر آگے چلیں گے, اور پھر ان اصولوں کو دیکھیں گے کہ توحید ہے صداقت کے ساتھ میں.
جی,
نبوت معاد ہے امانت کے ساتھ میں. لہٰذا جی, بہت ساری روایتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ لوگوں کو تم مت دیکھو کہ یہ مسجد میں کیسا ہے.
جی,
دیکھو کہ مثلا معاملات میں کیسا,
سبحان
ہے,
سبحان اللہ,
تم دیکھو کہ یہ اس کے وجود کے اندر انصاف پایا جاتا ہے کہ نہیں. جی, منصف اس کا مزاج منصف ہے کہ نہیں ہے.
جی,
تو یہ وہ قدریں ہیں. البتہ ان قدروں کو بھی اسی توحید کے سائے میں ہی آ کر انسان اپنے وجود کے اندر بار بار کر سکتا.
اور بے شک جو آپ نے ان چیزوں کے حق کو کس طریقے سے نمایاں کیا, آپ نے روایات پیش کی اور باتوں کو پیش کیا, اور یہاں پر پھر ہم چاہیں گے کہ ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آغا سے. مولانا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی مولانا نے آیات میں فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے حق اور باطل کے درمیان بتاتا ہے حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے, تو ہم یہ کس طرح سے سمجھیں گے مثلا کہ حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے, کیسے مشخص کریں گے ہم؟
شکریہ.
دیکھیے, ایک تو مشخص کرنے کا ایک ذریعہ تو خود قرآن کریم ہے.
جی,
ایک ذریعہ قرآن کریم ہے, اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دے تقویٰ. جب انسان کے وجود میں تقویٰ آئے گا تو خود اس کو پتہ چلے گا کہاں پر ہے اور کیا ہے.
جی,
پھر کچھ چیزیں ہیں کہ مثلا فرض کریں ایک منزل ہے کہ جہاں پر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے خیر و شر.
جی,
خیر و شر کیا ہے؟ ہماری نظر کچھ اور ہوتی ہے, کسی خیر کو خیر دیکھنے کے لیے, کسی شر کو شر دیکھنے کے لیے. اسا انتکرہ شیئن لکم, اسا انتکرہ شیئن وہ خیر لکم,
سبحان اللہ.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے بری ہے لیکن وہ اچھی ہے.
جی,
اس کے برعکس.
جی,
کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی شے آپ اپنے لیے بری سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہے.
جی,
مرحلہ کہاں پر جاتا ہے؟ آپ کی نیت کے اوپر جاتا ہے.
جی,
وہ نیت کیا ہے؟ ابی طلحہ ایک شخصیت ہے, ابی طلحہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال صحابی ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہے, اور ایک بہت اچھا باغ ہے.
جی,
مدینے میں ایسا باغ ہے کہ لوگ اس باغ کی تمنا کرتے ہیں, آرزو کرتے ہیں.
جی,
اور اس میں خاص طور پر ایسا باغ کہ جس کے اندر پانی بھی رواں ہیں. بہرحال اس وقت آج کل کا زمانہ نہیں تھا, پانی کی مشکلیں تھیں, اور بہرحال ایسا باغ کہ جہاں پر پانی کی فراوانی ہو ایک اپنے اندر ایک نعمت تھی. اور اس طبقے ہیں اس کے, ایک مثلا ایک طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ اس طرح سے. آپ نے اگر آپ مشہد گئے ہوں یا اس علاقے میں ترقبے کا علاقہ ہے وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح سے بعض باغات ہیں جو طبقے بندی کے ساتھ میں ہیں اس طرح سے ہیں. تو یہ ایسا ایک باغ ہے جو طبقہ در طبقہ اور اس کے اندر پانی کی فراوانی ہے اور بہت میوے ہیں بہت پھل ہیں. ابھی طلحہ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, آیت ان کے ذہن میں ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جو چیز تم چاہتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, انفاق کر دو. وہ آرزو ان کی یہ ہے کہ یہ باغ اور وسیع ہو جائے
جی
اور اس میں پھل آ جائیں اور مختلف انواع اقسام کے میوے جو نہیں ہیں وہ اس میں آ جائیں, اس کی بہرحال ظاہر ہے حفاظت بھی کرتے ہیں. لیکن جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو غور کرتے ہیں غور کرتے ہیں غور کرتے ہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہوں دوست کرتے ہوں. میں کس چیز کو دوست رکھتا ہوں پسند کرتا ہوں, یہ باغ ہے, یہ باغ مدینہ کا ایک بہترین باغ ہے, پانی کی فراوانی, یہ ساری چیزیں پھل فروٹ سے لدا ہوا, کیا کیا جائے. منزل یہ ہے کہ مما تحبون, اب کہتے ہیں کہ جو چیز مما تحبون کے دائرے میں آتی وہ یہ میرا باغ ہے, اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں, آتے ہیں پیغمبر کے پاس, پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا, پیغمبر کا یقیناً تم نے نیکی کو حاصل کر لیا.
سبحان اللہ.
تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم ہمیں ان حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس طرح سے بہت اب ہمارے سامنے شیطان مثلا, اب شیطان اسی چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے کہ مثلا یہ باغ ہے تمہارا, تمہارے لیے اچھا ہے, تمہارے اعلی اولاد کے لیے اچھا ہے, تمہارے گھر کے لیے اچھا ہے, تم مثلا مثال بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارا آسرا رہے گا, پیری کا سہارا ہوگا, سرمایہ ہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اچھا ادھر سے پھر ڈراتا بھی ہے, اگر یہ باغ چلا گیا تو تمہارے پاس کیا رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن جب انسان کی نظر قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر آتی ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اب انسان غور کرتا ہے قرآن کے اندر, تعمل کرتا ہے, فکر کرتا ہے, تو یہ غور و فکر اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان متوجہ حقیقت کی طرف, کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت وہ خیر ہے
جی
کہ جو انسان نے اس باغ کو انفاق کر کے حاصل کیا ہے
جی.
اب اسی چیز کو آپ بعنوان فتنہ لے سکتے ہیں, جو قرآن کریم نے کہا کہ اور تمہاری اولاد, تمہارا یہ مال, یہ سب کچھ فتنہ ہے یا حیات دنیا کی زینت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ زندگی کے بہت سارے مراحل میں ایک باطل اپنے آپ کو بہت سجا کے پیش کرتا ہے, تو کبھی کبھی جو باطل خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کے سامنے اس طرح سے سج کے آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو حق ہے. لیکن جب وہ قرآن کے اندر غور کرتا ہے, قرآن کے اندر تعامل کرتا ہے, تو قرآن اسے بتاتا ہے کہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مختلف احادیث, اس کے ساتھ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا, سمعت رسول اللہ یقول اتانی جبرائیل, جبرائیل میرے پاس آئے, فقال یا محمد سیکون فی امتک فتنۃن, محمد تمہاری امت میں, آپ کی امت میں فتنہ ہوگا
جی,
قل تو فمل مخرج منہا, کیسے میں اس فتنے سے نکلوں گا, قال کتاب اللہ,
سبحان
اسی اللہ کتاب کے ذریعے سے,
سبحان اللہ
کون سی کتاب کے ذریعے سے, جو فرقان ہے,
سبحان
یہی کتاب, اسی کتاب کی شان قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پیغمبر کے سینے پہ فرقان کو نازل کیا. اس کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. وہ فتنے کے وقت میں جو مشکل ہوتی ہے, انسان فتنے میں جو گرفتار ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے,
بے شک.
لیکن اگر وہ کتاب سے وابستہ ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے
جی.
اب بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو جنگ صفین میں دیکھ رہے تھے کہ اوپر قرآن ہے
جی,
اوپر قرآن ہے, وہ دیکھ رہے تھے نیزوں پہ اٹھا ہوا قرآن ہے, وہ نیزوں پہ اٹھے ہوئے اس قرآن کو, اس کی ظاہری صورت کو دیکھ رہے تھے
جی,
یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ قرآن ناطق کہاں پر ہے
جی,
ایسا متوجہ بھی نہیں تھے جی. اسی قرآن کو قرآن ناطق سے مقابلے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا جی, اور شمشیر لے کے آئے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ رکھ دی تھی کہ آپ جو ہے واپس بلائیے. تو اب یہ جو مالک کو واپس بلائیے نہیں تو یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, یہ ساری وہ چیزیں, یہ حکمیت کے اوپر مجبور کر دی آپ کو قبول کرنے کے لیے, تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان کا قرآن قرآن تھا جو ظاہری قرآن تھا جو نیزوں پہ بلند تھا, تاکوں میں رکھا ہوا تھا, یا مثلا انہوں نے اس کو اپنے ذہن میں جکڑا ہوا تھا, حافظے میں ذہن کے. تو حافظے میں جکڑ لینا یا تاکوں میں رکھ دینا یا ہمارے ہاتھ میں ہو جانا, یہ قرآن نہیں ہے. وہ عرفان قرآن ہے, معرفت قرآن ہے جو انسان کے سینے میں ہو, کہ جہاں پہ مطالب قرآن پر وہ غور کر رہا ہو. اور جب انسان غور کرتا ہے تو پھر وہ میسم کی طرح ہوتا ہے, پھر وہ مالک اشتر کی طرح ہوتا ہے. تو یقیناً قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ جب قرآن سے متمسک ہوں گے تو کس طرح سے آپ کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے.
بہت بہت شکریہ آپ کا, بہترین گفتگو تھی, اور یقیناً میں نے اور تمام ناظرین کرام نے آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا اور اپنی زندگی کو ہم سب بہتر کریں گے. اور جو گفتگو تھی وہ آپ کی واقعاً بہت پیارا, جو آپ نے نقل کیا کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو, لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانو. قرآن سے اگر ہم نے لگاؤ اختیار کیا تو یقیناً ہماری زندگی سعید ہے, اگر قرآن سے ہم نے دوری اختیار کی تو ہماری زندگی بدبختیوں اور شقاوتوں میں گزر جائے گی. لہذا ضرورت ہے ہماری کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان سعادتوں کو حاصل کریں تو اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں, چونکہ قرآن رضا الہی تک ہمیں لے کے جاتا ہے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث ادركني 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 الساعه 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.